یہ اشعار حضرت خالد اقبال طائب صاحب کے ہیں. مدینہ منورہ سے رخصت ہوتے ہوئے.
اے مدینہ الوداع، اے مدینہ الوداع، اے مدینہ الوداع، اب اے مدینہ الوداع، شہر علم و معرفت کا اے خزینہ الوداع، شہر علم و معرفت کا اے خزینہ الوداع، لنگر اندازی یہاں کیا جانے پھر کب ہو نصیب، لنگر اندازی یہاں جانے پھر کب ہو نصیب، اب جدا ہونے کو ہے اپنا سفینہ الوداع، اب جدا ہونے کو ہے اپنا سفینہ الوداع، لنگر اندازی یہاں کیا جانے پھر کب ہو نصیب، اب جدا ہونے کو ہے اپنا سفینہ الوداع، اب مدینے کی ہے برکت سے میرا دل پاک و صاف، اب مدینے کی ہے برکت سے میرا دل پاک و صاف، کبر عجب و کبر عجب و بخل و حرص بغض و کینہ الوداع، کبر عجب و بخل و حرص و بغض و کینہ الوداع، اب مدینے کی ہے برکت سے میرا دل پاک و صاف، کبر کبر عجب و بخل و حرص و بغض و کینہ الوداع، ہم نے تو چاہا تھا دو گز تیری مل جائے زمین، ہم نے تو چاہا تھا دو گز تیری مل جائے زمین، ہے مگر قسمت میں اپنی اور جینا الوداع، ہے مگر قسمت میں اپنی اور جینا الوداع، ہم نے تو چاہا تھا دو گز تیری مل جائے زمین، ہے مگر قسمت میں اپنی اور جینا الوداع، اے مدینہ تجھ میں بس جانے پہ بس چلتا نہیں، اے مدینہ تجھ میں بس جانے پہ بس چلتا نہیں، ورنہ طائب تجھ کو کہتا پھر کبھی نہ الوداع، ورنہ طائب تجھ کو کہتا پھر کبھی نہ الوداع، اے مدینہ تجھ میں بس جانے پہ بس چلتا نہیں، ورنہ طائب تجھ کو کہتا پھر کبھی نہ الوداع، اے مدینہ الوداع، اب اے مدینہ الوداع، شہر علم و معرفت کا اے خزینہ الوداع.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. اصل میں اب وقت بھی تنگ ہے, کام بہت سارے ہیں آپ حضرات کے پاس, اس لیے بس مختصر سے انشاءاللہ بات کی جائے گی. اصل میں خواہشات تو الحمدللہ ہم سب کی ہوتی ہیں دل میں, لیکن ساتھ میں جینے کی ایک امنگ بھی ہوتی ہے. تو ہر آدمی موت کو مکروہ سمجھتا ہے, برا جانتا ہے, لیکن جس آدمی کے دل میں اس بات کا یقین ہو نا کہ اللہ رب العزت سے ملاقات ہوگی, اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا, وہاں کی نعمتیں حاصل ہوں گی, پھر آدمی اپنے دل میں ذوق و شوق پیدا کرتا ہے. ابھی وقعی میں جب ہم گئے تو میں نے ساتھیوں سے یہ کہا کہ ایک دعا کر لو, اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولی, کہ اللہ ہمیں اپنے راستے کی شہادت عطا فرما اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بلد کی شہر کی موت عطا فرما, یعنی مدینہ منورہ کی. اور یقیناً مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بقی میں دفن فرما دے. تو بہرحال یہ تو ایک خواہش ہے, لیکن جب وہ اشعار پڑھے جاتے ہیں تو یقیناً یہ دو چند ہو جاتی ہے خواہش, دل چاہتا بھی ہے اور بزرگوں کو الحمدللہ یہ خواہشیں کرتے دیکھا بھی ہے. اللہ تعالیٰ بھی انشاءاللہ ہماری خواہشوں کے مطابق معاملہ فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہاں اگر موت دے دی تو کیا ہی اچھی بات ہے, لیکن اگر یہاں نہ ہوئی تو ایمان پہ خاتمے کی دعا لازمی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. پھر جہاں بھی موت آ جائے انشاءاللہ پھر تکلیف دہ بات نہیں ہے, اصل حسن خاتمہ ہے. اللہ ہمارا خاتمہ اچھا فرما دے, ایمان پہ فرما دے, کلمہ پہ طیبہ پڑھتے ہوئے جائیں, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہیں ہم اس دنیا سے رخصت ہوں. تو اپنے اعمال کو اس طریقے سے کر لیں, کیونکہ جیسی زندگی گزارو گے موت ویسی آئے گی, اور جیسے مرو گے سمجھو موت ویسی, زندگی ویسی گزاری, یہ دو باتیں ہیں. تو اگر ہم زندگی ایسی گزاریں گے جس میں اللہ اور رسول راضی ہوں, ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ ظلم نہیں فرمائیں گے, پھر ہمارا خاتمہ ہی بالخیر ہی ہوگا انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے, ہر آدمی اپنا جائزہ لے لے. اگر ہمیں نماز پڑھنے کی خواہش ہے, اچھے کام کرنے کی خواہش ہے, چاہے ہم اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے بعض اوقات عمل نہیں کر پاتے بعض چیزوں کو, لیکن یہ کہ ایسا ہے کہ کرنے کو جی جاتا ہے, تو انشاءاللہ امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری اس خواہش کی تکمیل فرماتے ہوئے اچھے کاموں کی توفیق بھی دیں گے اور ساتھ میں انشاءاللہ خاتمہ بھی بالخیر فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائے. دوسری بات یہ ہے کہ بزرگوں سے اپنے یہ بات سنیں کہ بھئی سب کو چاہیے یہ کہ ایک دوسرے کا مذاق اور مزاج اس کو سمجھیں, اور مزاج و مذاق کے مطابق ہی بات کریں, جس چیز سے کسی کو تکلیف ہوتی ہو وہ نہ کریں. بات چیتیں لوگوں پہ بوجھ ڈالتی ہیں. حضرت تقریشمانی صاحب کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ مجھے آپ سے ایک کام ہے, آپ وعدہ کریں کہ یہ کام کر دیں گے. آپ نے فرمایا کہ بھائی مجھے بتاؤ کیا کام ہے, ہو سکتا میں نہ کر سکوں. کہا نہیں آپ کر دیں گے, آپ کے بس میں. کہا پھر بھی میں چاہوں گا آپ مجھے بتائیں, پہلے وعدہ کریں. اتنا دباؤ ڈالا تھا, فرمایا کہ بھائی یہ کوئی سفارش کرنا تھوڑی ہوا, یہ تو دباؤ ڈالنا ہو گیا کہ آپ کا دل چاہے نہ چاہے اور آپ کا مزاج ہے یا نہیں اس طرح کا, لیکن زبردستی آپ کسی پر دباؤ ڈال کر بوجھ ڈال کر اپنا کام کرانا چاہتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ یہ مزاج و مذاق کے خلاف ہے. بہت سے لوگوں کی عادت تقریر لکھنے کی نہیں ہوتی کتابوں پر, بہت سے لوگوں کی عادت سفارش کرنے کی نہیں ہوتی. اب لوگ دباؤ ڈالتے ہیں جو قرآن مجید میں آیا, مئی اشفا شفاعت حسنت یک اللہ نصیب منا, کہ جو اچھی سفارش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا بھی حصہ اس میں لگائیں گے. تو بھائی شفاعت سفارش جو ہے اچھی کرنے میں حرج نہیں ہے, لیکن بعض لوگوں کی طبیعت نہیں ہوتی, اس سے ان کی طبیعت پر بوجھ ہوتا ہے, گراں گزرتی ہے کہ میں کسی کی سفارش کروں. تو ان کو ان کے مزاج کے مطابق رکھنا چاہیے, پھر آدمی ان پر دباؤ نہ ڈالے, زور نہ ڈالے کہ یہ کام کر لو. حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلے میں طریقہ یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی سفارش چاہتا تھا تو آپ لکھ دیا کرتے تھے کہ آپ کی اصول کے خلاف نہ ہو, آپ کے ضابطوں کی خلاف ورزی نہ ہوتی ہو اس میں, اور آپ کی مصلحت کے خلاف نہ ہو تو یہ شخص اس کام کے لیے آیا ہے، آپ اس کا کام کر دیجئے۔ اور کسی کسی کے اوپر یہ بھی لکھتے تھے کہ اگر آپ کی مصلحت کے خلاف ہو اور آپ اس کا کام نہ کریں تو مجھے ادنا بھی ناگواری نہیں ہوگی، تاکہ اس شخص پر بھی بوجھ نہ ہو۔ اب ہوتا یہ ہے کہ آپ نے جب سفارش کر دی تو سامنے والا کہتا ہے یار میں اس کو کیسے منع کروں، اتنے بڑے آدمی نے سفارش کی، اتنے بڑے عالم نے سفارش کی، کیسے رد کروں؟ تو اس کی طبیعت پر بوجھ ہوتا ہے۔ بعض اوقات وہ یعنی کرتا ہے لیکن دل پر بوجھ رکھ کر طبیعت کے خلاف کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ بھائی جب تک مزاج اور مذاق نہ سمجھ لو کسی کا، اس وقت تک نہ سفارش کے لیے کہو اور نہ اس سے کسی ایسے کام کے لیے کہو جو اس کے لیے طبیعت پر بوجھ کا سبب ہو، اس سے گریز کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ایک صحابی کا اس سلسلے میں خیال فرمایا، بلکہ آپ دیکھیے سید عائشہ صدیقہ تو آپ کی اہلیہ ہیں، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مزاج کو جانتے تھے، مذاق کو سمجھتے تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو سمجھتی تھیں۔ ایک موقع پر ایسا ہوا کہ انہوں نے یہ چاہا کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو آپ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتی ہوں کہ میں اعتکاف میں مسجد میں آپ کے ساتھ بیٹھوں، اعتکاف کروں۔ تو آپ نے یہ سمجھتے ہوئے کہ چونکہ ان کے گھر کا دروازہ ہی مسجد میں کھلتا تھا، تو فرمایا کہ ٹھیک ہے تو مسجد کے ساتھ جو ہے جگہ بنا لو دروازے کے ساتھ، تاکہ اور میرا بھی خیمہ یہیں پر ہو، تاکہ جب ضرورت ہو تم گھر میں چلی جاؤ، پردے کا انتظام ہو جائے، کوئی اگر آدمی آ جائے تب بھی جا سکتی نہیں فوری طور پہ۔ کسی اور اہلیہ کا دروازہ مسجد میں نہیں کھلتا تھا، بلکہ بعض تو دور بھی رہتی تھی۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید عائشہ صدیقہ کو اجازت دے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہیں تشریف لے جانا تھا تو 20 رمضان کو آپ کہیں گئے گھر سے باہر، جب شام کو آپ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ مسجد میں بہت سارے خیمے لگے ہوئے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی اتنے سارے خیمے کیسے لگ گئے؟ تو لوگوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ کو جب آپ نے اجازت دی تو باقی جو امہات المومنین ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ہم بھی اجازت حاصل کریں گے، لہذا انہوں نے بھی خیمے لگوا لیے کہ بھائی ہم بھی اعتکاف میں بیٹھیں گے۔ تو مسجد میں عورتوں کا اعتکاف کرنا پسندیدہ نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کا تو خاص مصلحت کے تحت آپ نے اجازت دی تھی کہ چونکہ گھر میں اور ان کے اعتکاف کی جگہ میں کوئی فاصلہ نہیں تھا، بلکہ دروازے ہی گھر میں کھلتا تھا، اگر اس دروازے ہی کو آپ جو خیمے میں لے لیتی تو کوئی مسئلہ بھی نہ ہوتا آپ کے لیے، اس لیے آپ کو اجازت دی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ سب قسم کے نیکیوں کو ارادہ کرتی ہیں، نیکی پانا چاہتی ہیں، مطلب نیکی تو اس طرح نہیں ملتی، اصل تو یہی تھا گھر میں کرتی، اور ان کو کسی وجہ سے میں نے اجازت دی ہے، سب کو تو اجازت نہیں دی تھی۔ میرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب یہ ہوا کہ اگر عائشہ کو منع کریں گے ان کا دل ٹوٹے گا کہ بھی ایک دفعہ اجازت دے دیا منع کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تو ان کو خواتین کو کہا جنہوں نے بغیر اجازت کے لگائے تھے کہ آپ لوگ اپنے اپنے خیمے اٹھاؤ، اور جب ان کو اٹھوا دیا تو اب حضرت عائشہ نے کہا کہ عائشہ تم بھی اپنے خیمے اٹھا لو، لیکن پھر آپ کے دل میں آیا کہ بھائی حضرت عائشہ کے مزاج کے شاید خلاف ہوئی ہے، ان کو طبیعت پہ ناگواری ہو، تو فرمایا کہ بھائی اس سال میں بھی نہیں کروں گا۔ آپ نے خود بھی کہا کہ اس سال اعتکاف میں بھی نہیں کروں گا، تاکہ حضرت عائشہ کی دلداری ہو جائے کہ بھائی میں آپ ان کو منع کیا ہے اور تمہیں بھی منع کر رہا ہوں تو میں خود بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھوں گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو سبق دیا کہ کوئی مستحب عمل اگر کسی کی دلداری کے لیے چھوڑنا پڑے تو چھوڑ سکتے ہیں، مؤخر کرنا چاہیں تو مؤخر کر سکتے ہیں، یعنی مستحب عمل کے لیے کسی کا دل کو خراب کرنا اور اس کے دل پر بوجھ ڈالنا یہ مناسب نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں دیکھیے ان کا اس طرح خیال رکھا کہ حضرت عائشہ کو بھی منع فرما دیا اور ساتھ میں خود بھی اپنے اوپر یعنی یہ طے کر لیا کہ میں اس سال اعتکاف میں نہیں بیٹھوں۔ تو ساری حیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک اعتکاف تھا جس میں آپ رمضان شریف میں اعتکاف میں نہیں بیٹھے، لیکن آپ نے اگلے سال اس کی تلافی اس طرح فرمائی کہ 10 دن کے بجائے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اسی طرح سے حضرت ڈاکٹر عبد العارفی رحمۃ اللہ علیہ جنہیں ہم اور آپ سب جانتے ہیں، اسوہ رسول اکرم کے مصنف، ان کا مزاج یہ تھا رمضان المبارک میں کہ اثر پڑھ کر مسجد میں رہتے تھے اور وہیں پر جو ہے قرآن مجید کی تلاوت، ذکر و اذکار، تسبیحات وہ انجام دیا کرتے تھے، اور آخر میں پھر لمبی دعا مانگتے تھے جو افطار تک مانگتے رہتے تھے، جب افطار کا وقت ہو جاتا تو آپ روزہ کھولتے۔ اور اسی طریقے سے آپ نے اپنے جو متوسلین تھے ان کو بھی آپ نے جو ہے وہ کہا کہ بھائی تم لوگ بھی ایسا کیا کرو کہ ہو سکے تو عصر کی نماز مسجد میں پڑھو، اور پڑھنے کے بعد پھر وہیں پر ہی قرآن مجید کی تلاوت کر لو، ذکر و اذکار کر لو، اور جو ہے دعا مانگ لو، اور آخر میں روزہ کھول لو وہیں پر۔ تو یہ ایک اچھا عمل ہے، لہذا اگر آپ بھی کرو تو میں چاہتا ہوں کہ ایسا کیا کرو۔ تو بہت سے لوگ حضرت کے اس وقت وہی کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ بہت سے لوگ۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے جب سے مجھے یہ بات کہی ہے، ترغیب دی ہے، تو میں مسجد میں عصر کی نماز پڑھتا ہوں اور وہیں پر پھر بیٹھ جاتا ہوں، قرآن مجید بھی پڑھتا ہوں، ذکر و اذکار بھی کرتا ہوں، اور پھر آخر میں دعا کر کے روزے کا وقت ہوتا ہے روزہ کھول لیتا ہوں۔ لیکن آج میں جب گھر گیا تو میری بیوی کہنے لگی کہ ہمارے پاس ایک یہی تو وقت تھا جس میں ہم گفتگو کر لیا کرتے تھے، تھوڑی سی بات چیت کر لیا کرتے تھے، آپ مسجد میں جاتے ہیں تو واپس ہی نہیں آتے، دوسرا یہ کہ گھر میں کوئی ہے نہیں، امی جی اکیلی افطار کرنی پڑتی ہے، تو کم سے کم بات ہو جاتی تھی، ساتھ میں افطار ہو جاتا تھا، تو اس لیے مجھے تو اس سے بڑی وہ ہو رہی ہے آپ کی اس عمل سے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے آپ بتائیے کہ میں بڑی کشمکش میں مبتلا ہوں، کیا کروں؟ ایک طرف آپ کی ترغیب ہے اور ایک طرف بیوی کی خواہش ہے کہ بھی روزہ میرے ساتھ کھولیں اور جو بات چیت کرتے ہیں وہ کر لیں۔ حضرت نے فرمایا کہ جو بات تمہاری بیوی کہتی ہے اس پہ عمل کرو، میری بات صرف مستحب درجہ ہے، اس کا فرض اور واجب نہیں ہے، اس کا درجہ مستحب ہے، لیکن اگر تمہاری بیوی کو اس بات کی خواہش ہے تو وہ اصل میں اس کے حقوق میں سے ہے، اس لیے تم بات چیت بھی کر لیا کرو اور وہیں رہتے ہوئے جو کچھ قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہو کر لو، ذکر و اذکار کر لو، دعا بھی ساتھ مل کے مانگ لو اور روزہ بھی ساتھ کھول لو۔ یہ حضرت نے دیکھی مزاج کی رعایت فرمائی کہ بھئی اہلیہ اگر تمہاری ایسا چاہتی ہیں تو چونکہ ان کے دل پہ بوجھ ہے، بار ہے اس سے کہ تم مسجد میں کھولتے ہو تو میں اکیلی رہ جاتی ہوں، کوئی بات چیت کرنے والا بھی نہیں، تو آپ نے فرمایا تو نماز پڑھ کے گھر آ جایا کرو اور گھر آ کے ہی سب کچھ کام کرو تاکہ گفتگو بھی ہو جائے، تسبیحات بھی ہو جائیں اور دعا بھی ہو جائے اور تم ساتھ میں افطار بھی کر لیا کرو۔ تو یہ ہمارے حضرات کا مزاج رہا ہے، اور حضرات نے یہ فرمایا کہ بھئی آپس میں تم بھی ایک دوسرے کے مزاج و مذاق کی رعایت کیا کرو، جس بات سے کسی کو تکلیف ہوتی ہو تو اس بات کی خواہش ہی مت کرو، اس سے اس کے مزاج کی رعایت رکھو۔ سیدنا عمر فاروق سے ایک مرتبہ حضور نے فرمایا کہ عمر، میں نے خواب دیکھا جس میں جنت میں تمہارا محل دیکھا، بڑا خوبصورت محل تھا، میرا جی چاہا کہ میں اس میں داخل ہو جاؤں، لیکن مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی کہ تم بڑے غیرت مند آدمی ہو، تو تم سے پہلے اس مکان میں داخل ہونا شاید یہ مناسب نہ ہو، آپ کے مزاج کے خلاف نہ ہو۔ تو سیدنا عمر فاروق رو پڑے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ سے میں غیرت کھاتا؟ یعنی آپ کے جانے پر مجھے غیرت آتی کہ حضور کیوں داخل ہوئے، یہ تو میری عین خوشی کا موقع ہوتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال یہ رعایت فرمائی، اس سے ہی پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک ساتھی کے مذاق کو اور مزاج کو سمجھتے بھی تھے، اور سمجھ کر پھر اس کے مطابق آپ کام بھی کرتے تھے۔ تو یہ تمام جو ہے نا مزاق و مزاج کو سمجھنا چاہیے۔ اور حضرت ڈاکٹر صاحب نے ایک دفعہ فرمایا کہ ایک صاحب جو ہے وہ نے ایک وقت مقرر کر لیا کہ میں مثلا فلاں وقت جو ہے نیکی کا کام کروں گا، نماز پڑھوں گا، ذکر اذکار کروں گا، تسبیحات پڑھوں گا، معمولات پورے کروں گا۔ اب اللہ کی شان نے فرمایا کہ وہاں پر ان کے والد یا والدہ یا بہن کوئی بیمار ہو گئی، اب ان کو مسئلہ یہ ہو گیا کہ ان کو اسپتال لانا، لے جانا اور دوائی دارو کرنا، ان کی خدمت کرنا، یہ کام لگ گیا، تو دل میں بڑے دکھتے تھے، دکھن ہوتی تھی کہ میں تو چلا گیا تسبیحات سے، اچھے بیمار ہوئی ہے، تو دل میں دکھن ہوتی تھی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی اس میں دل میں دکھن نہیں ہونی چاہیے، جو کام تم تسبیحات کرتے تھے تو اس وقت کرتے تھے جب تم فارغ تھے، تو تسبیح بھی کرتے تھے، قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے، دعا بھی مانگتے تھے، لیکن اب گھر کا ایک فرد بیمار ہو گیا ہے تو اب تمہارا وقت کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس کی خدمت کرو، اگر اس کو تم اسپتال لے جانا پڑے اسپتال لے جاؤ، ڈاکٹر کے پاس لے جانا ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، اس میں جو تمہارا وقت خرچ ہوگا یہ تسبیحات پڑھنے سے کم ثواب کا درجہ نہیں رکھتا، یعنی جتنا ثواب تمہیں اس کام میں ہوگا اس میں بھی انشاءاللہ تمہیں ایسے ہی ثواب ملے گا، لہذا جو ہے وہ اپنے دل کو دکھاؤ مت، دل میں دکھن نہیں ہونی چاہیے تمہارے۔ اور پھر فرمایا کہ دین جو ہے اسی چیز کا نام ہے کہ وقت کے تقاضے کو سمجھو، جیسا وقت ہو اس کے مطابق عمل کرو، بس جو تقاضا پہلے ہو اس تقاضے کو مقدم رکھو اور جس کا تقاضا بعد میں ہو اس کو مؤخر کر دو۔ تو بس دین کی ساری تعلیمات کا نچوڑ ہی ہے کہ دین کو ہم سمجھیں اور وقت کے تقاضے کو سمجھیں، یہ نہ ہو کہ گھر میں بیمار پڑا اور مجھے یہ سوجی ہوئی کہ مسجد میں جا کے جماعت سے نماز پڑھوں گا، بیوی بیچاری تڑپ رہی ہے اور میں جو ہے وہ تو بات یہ کہ ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ بھائی اپنے عزیز اقارب رشتہ داروں کا بھی خیال رکھو، جو ان کے حقوق ہیں تمہارے ذمہ ان حقوق کو ادا کرو، اور وقت کے تقاضے کو سمجھو. ٹھیک ہے اگر صحت مند ہیں سب ٹھیک ہے، مسجد میں جا کے پڑھو کوئی منع نہیں، لیکن اگر ضرورت یہ ہے کہ نہیں اگر تم مسجد جاؤ گے انہیں تکلیف پہنچے گی، کوئی ضرورت پیش آئی تو ان کے پاس کوئی ہے نہیں، تو ایسی صورت میں نماز بھی مسجد میں ادا کرو. دیکھیے یہ رعایتیں ہیں جو شریعت نے جو رکھی ہیں اور انسانوں کے حقوق ایک دوسرے پر رکھے ہیں، تو ہمیں ایک دوسرے کا مزاج اور مذاق کو سمجھنا چاہیے، اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے. انشاءاللہ اگر یہ کریں گے تو اس پر بہت ہمیں اجر بھی ملے گا اور ہمارے کام رکیں گے بھی نہیں. ہمارے شاید آپ جانتے ہوں ماسٹر صفدر صاحب ہوا کرتے تھے مسجد بیت المکرم میں، کچھ وقت پڑھایا بھی انہوں نے، مفتی رشید صاحب سے بیت تھے وہ. تو ایک دفعہ جو ہے وہ مفتی صاحب عمرے پہ یا حج پہ آئے تو سب ساتھیوں کو یہ نصیحت کی کہ بھائی تم جس طرح آتے ہو آتے رہنا، اور جمعہ یہاں پڑھتے ہو تو جمعہ بھی یہیں پڑھنا، میں جائے ہوں یا نہ ہوں. تو بس یہ نصیحت کر رہے تھے تو چلے گئے. یہ ماسٹر صفدر صاحب بہت نیک اور شریف آدمی تھے، ذاتی طور پہ میں انہیں جانتا ہوں. انہوں نے یہ کیا کہ اگلا جمعہ جب آیا تو سوچا کہ حضرت تو عمرے پہ گئے ہوئے ہیں، بھول گئے وہ نصیحت، اور پھر مسجد بیت المکرم میں تقی صاحب کے پیچھے جمعہ پڑھا، دوسرا جمعہ بھی اسی طرح پڑھا. حضرت جب تشریف لائے تو جا کے بتا بھی دیا کہ حضرت میں وہاں چلا جاتا تھا جمعہ میں تقی صاحب کے پیچھے. حضرت نے فرمایا کہ بات یہ ہے تمہیں مجھ سے کوئی مناسبت نہیں ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ، جہاں تمہاری مناسبت ہو وہاں ملو، نہ تم میرے ملازم ہو نہ میں تمہارا ملازم ہوں. اس کا مطلب ہے تم نے میرا مزاج اور مذاق سمجھا ہی نہیں. جب نہیں سمجھا تو اب جس کا تمہیں مزاق مذاق سمجھ میں آئے تو اس کے ساتھ چلے جاؤ. معافی ابھی مانگی لیکن فرمایا کہ بھائی میں ناراض نہیں ہوں، لیکن میں سچ بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے تم سے کوئی مناسبت نہیں ہے، لہذا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا. اس طریق میں اگر مناسبت نہ ہو تو فائدہ ہوتا ہی نہیں، اس لیے اب تمہارا جہاں جی چاہے تم جاؤ آزاد ہو. اب یہ حضرت وہاں تقی صاحب کے پاس آئے، حضرت ذکر کے حضرت فرمایا کہ شیخ کو راضی کرو ورنہ تمہارے دین میں نقصان ہوگا بہت، ان کے پاس جاؤ. ادوارہ گئے پھر ان سے معافی آفی میں کہا میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں ناراض نہیں ہوں تم سے، لیکن میں نے یہ سمجھا کہ مجھے تم سے اور تمہیں مجھ سے کوئی مناسبت نہیں ہے، لہذا اب تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب تم گئے پھر یہ حضرت حکیم صاحب کے پاس گئے، ہمارے حضرت کے پاس. حضرت نے ساری باتیں سنی، مسکرائے، فرمایا دیکھو بھائی بات سنو، کسی کی بیوی اگر ادھر ادھر مردوں کو تاڑے اور آگے شام کو شوہر کو بتا دے کہ آج میں نے فلاں فلاں کو دیکھا تو بڑا خوبصورت ہے، کیا کرے گا مرد؟ اور بھائی اگر پڑھ لیا تو بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ نظر پڑ گئی دیکھ لیا تو پھر شوہر کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو جو انہوں نے کیا وہ جو کرنا چاہیے تھا انہوں نے صحیح کیا. اور پھر حضرت نے بیت فرما لیا. حضرت کا مزاج جو ہے بڑا مشفقانہ تھا. تو یہ حضرت کا معاملہ تھا بہرحال، لیکن مزاج اور مذاق کو سمجھیں اور ساتھ ہی ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں. پھر وہ کام اس کو دیں جس پر اسے خوشی ہوتی ہو، جس کام سے بوجھ ہو اس کام کو اختیار مت کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عمل دے، بس دعا کر لیں کافی. ذکر کا وقت نہیں میرا خیال ہے، بہت لمبا ہو جائے گا، یا میرا خیال ہے دو چار منٹ کر لیتے ہیں تاکہ محرومی نہ ہو.
دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو تو ہی تو تو ہی تو ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو، اور میرے تن میں بجائے آب و گل، اور میرے تن میں بجائے آب و گل، درد دل ہو درد دل ہو درد دل، غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر، غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر، تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جیدھر، تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جیدھر. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم آهرا جزء آسما حمدم نابود آهرا جزء آسما حمدم نابود راز را غیر خدا محرم نابود راز را غیر خدا محرم نابود الله جل جلاله الله جل جلاله الله جل جلاله الله 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 كيسا پیارا نام ہے الله الله كيسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے الله 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 جل جلاله لا إله إلا الله محمد رسول الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمیں عافیت نصیب فرما ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہماری یہاں کی حاضری کو قبول فرما اس حاضری کو یا اللہ آخری حاضری نہ بنا اے اللہ بار بار حاضری کی توفیق عطا فرما اے اللہ ادب کے ساتھ حاضری کی توفیق عطا فرما یا اللہ اس مقدس مقام پر اے اللہ ہم سے اگر کوئی کوتاہی کمی ہو گئی اسے معاف فرما دیجئے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے ہماری مغفرت کاملہ فرما دیجئے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے نبی کے شہر کی برکت سے ہمارے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اللہم لا تدع لنا فی مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دینا الا ادیته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا جعلتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين یا اللہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے جان بوجھ کر کیے ہوں یا انجانے میں ہو گئے ہوں اے اللہ ہر قسم کے گناہوں کو ہمارے معاف فرما دے ہم سے وہ کام لے لے جن سے آپ راضی ہوتے ہوں یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے جو ساتھی صبح سفر پر روانہ ہو رہے ہیں اور اسی طرح شام میں جو جا رہے ہیں اپنے فضل خاص سے اے اللہ خاص مضبوط حفاظت میں انہیں اپنی اپنی اے اللہ منزلوں تک عافیت کے ساتھ پہنچا دیجئے اور اللہ وہاں جب تک کا قیام ہے اس قیام کو ان کے لیے آسان فرما دیجئے اور وہاں سے جب روانگی ہو تو اللہ وہ بھی عافیت کے ساتھ اپنی اپنی منزلوں کی طرف روانہ ہو اور بخیر و عافیت اپنے گھروں میں اپنے بچوں میں اللہ انہیں ان گھروں میں اپنے بچوں سے انہیں ملا دیجئے اور وہاں بھی اللہ عافیت اور خیر کے معاملے ہمارے ساتھ فرمائیے اور جو ساتھی بعد میں جا رہے ہیں اللہ انہیں بھی عافیت اور خیر کے ساتھ اپنی منزل مقصود پر پہنچا کر خیر و عافیت نصیب فرمائیے یا اللہ ہم سے جو کمی کوتاہی غلطیاں ہو گئیں اسے معاف فرما دے اے اللہ ہم سے جو کمی کوتاہی غلطیاں ہو گئیں اسے معاف فرما دے ہم سے آپ راضی ہو جائیے اے اللہ ہماری بدعمالیوں پر نگاہ نہ ڈالیے اپنی ستاری اور غفاری کے معاملے کو دیکھیے اے اللہ آپ ستار بھی ہیں غفار بھی ہیں اے اللہ علیم بذات صدور بھی ہیں، باخبر بھی ہیں، اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہم سے وہ کام لے لیجئے جن سے آپ راضی ہوتے ہوں، اور ہر اس کام سے ہماری حفاظت فرما جن سے آپ ناراض ہوتے ہوں، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہم سے جن لوگوں نے جن جن دعاؤں کے لیے کہا اللہ ان کی سب کی جائز حاجتیں پوری فرما، جائز ضرورتیں پوری فرما، ہمارے بھائی زہیب کئی دن سے بیماری میں مبتلا ہیں، دعا فرمائے اللہ انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما دے، اسی طرح اور ساتھیوں میں جو بھی بیمار ہیں آفاق صاحب ہیں اور دیگر تھوڑی بہت جو بھی بیماری ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی دور فرما دے اور مکمل شفاء کامل عاجل عطا فرما دے، اسی طرح ہمارے بھائی صہیب اللہ تعالیٰ نے بھی شفا عطا فرمائے، اور جو بھی ان کی پریشانیاں ہیں مصائب ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں دور فرما دے، جلد از جلد اللہ ان کے معاملات کو درست فرما دیجئے، عزت کے معاملے فرمائیے، ذلتوں کے معاملے سے بچائیے، اللہ نفع کے معاملے فرمائیے، نقصان کے معاملے سے بچائیے، اپنے فضل و کرم سے عافیت نصیب فرما، اے اللہ اپنے فضل سے عافیت نصیب فرما، اے اللہ ہمارے گھروں میں بھی خیر و عافیت ہو، اے اللہ ہمارے بچوں کی بھی حفاظت فرما، جان کی مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، وہاں بھی جو ہیں اللہ انہیں بھی شفاء کامل عاجل عطا فرما، ہر طرح کی خیریں انہیں نصیب فرما، اور جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔